الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين معزز حاضرين والمحترم خواتين تنظیم اسلامی چونکہ اس اعتبار سے ایک بالکل منفرد قسم کی تنظیم ہے کہ اس میں شمولیت کا ذریعہ ہے ایک شخص سے بیعت اور اس بنیاد پر غالباً کوئی دوسری جماعت کوئی دوسری تنظیم اس وقت کم از کم پاکستان میں موجود نہیں اس حوالے سے اس تنظیم میں شمولیت کا چونکہ راستہ ہی ذاتی طور پر مجھ سے ایک بیعت سمع و طاعت فی المعروف میں منسلک ہونے کا راستہ ہے لہذا مجھے اپنی اس گفتگو میں ترتیب یہ طے کرنی پڑی ہے کہ پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں کہ ذاتی طور پر میرا وہ کیا پس منظر ہے ذہنی اور فکری اور ذاتی طور پر میرے لیے وہ کیا محرکات تھے کہ جن کے تحت میں نے یہ تنظیم پائی کی. پہلی بات کے ضمن میں صرف دو باتیں کفایت کریں گی. اگرچہ انسانی زندگی جو ہے ایک بڑا طویل عمل ہے, بقول علامہ اقبال تو اسے پیمانہ ہے یہ روز و فردا سے ناب جاویداں پہم دماں ہر دم جمع ہے زندگی, تاہم جسے ہم عام طور پر زندگی کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی, اس کا 63واں برس بھی میں سمجھتا ہوں کہ قریب الاختتام ہے. اس طویل عرصے کے دوران بہت کچھ پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے, غور و فکر بھی کیا ہے, مختلف اطراف و جوانب سے ذہن پر, فکر پر, شعور پر اثرات وارد ہوئے ہیں. اس کی تفصیل تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن یہ کہ مختصراً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری فکر, میری سوچ, میرے نقطۂ نظر کے متعین ہونے میں دو اہم ترین عوامل یہ تھے کہ بالکل آغاز میں بچپن ہی میں سب سے زیادہ جو متاثر میں ہوا تھا وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری سے. یوں سمجھیے کہ ارلی 40s کا زمانہ, 32 کی میری پیدائش ہے, میں اپنی پانچویں جماعت کے ہی زمانے سے بانگ درا پڑھتا رہا ہوں. اور اس میں جو ملی ایک جذبہ ہے, کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بن گئی ہے, یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر بربوبر پیدا, اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ امت مسلمہ جو زوال کی ایک انتہا کو پہنچ چکی تھی اس وقت پوری دنیا میں تمام مسلمان ممالک غلام بنائے جا چکے تھے. گریٹ آٹومان امپائر سلطنت عثمانیہ کو ختم ہوئے ہوئے یہ سمجھیے کہ ایک ربع صدی بیت چکی تھی, خلافت کا خاتمہ ہوئے 16-17-18 برس بیت چکے تھے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ملی اتحاد کا جو ایک نشان یا ایک علامت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی. وہ جو کہا تھا کبھی اسی نقشے کے پیش نظر مولانا حالی نے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اس مایوسی کی فضا میں علامہ اقبال نے ایک امید افزا پیغام دیا, کتاب ملت بیضا کے پھر شیرازہ بن گئی. یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا. نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، اور خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. سبق پھر پر سجاد کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ میں صرف مثال کے طور پر چند اشعار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ وہ کیفیات اور یہ وہ اثرات تھے کہ جس میں میری ارلی اسکول لائف، جو ہائی اسکول کی ابتدائی جو سال ہے، وہ اس کیفیت میں ملتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر میں تحریک پاکستان، جو اس وقت اپنے شباب پر تھی، عروج پر تھی، اس کے ایک ادنا سے کارکن کی حیثیت سے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے اندر شامل رہا، کام کرتا رہا. 1947 میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے. اس کے فوراً بعد، جسے کہا جاتا ہے کہ واقعتاً کسی استعارے کے حیثیت سے نہیں، لٹرلی آگ اور خون کے دریا عبور کر کے پاکستان حاضری ہوئی ہے. 170 میل کا فاصلہ ہم نے پیدل قافلے کے ساتھ 20 دن میں طے کیا، جن میں ہر لحظہ ہم موت سے زیادہ قریب تر تھے زندگی کی نسبت. بہرحال پاکستان ہمارے خوابوں کی سرزمین اللہ نے یہاں پہنچا دیا. اب یہاں پر جس نعرے کے تحت کے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس کے لیے ایک عملی جد و جہد کے لیے جماعت اسلامی سامنے آئی. مولانا مودودی اسلامی دستور کا مطالبہ لے کر سامنے آئے فطری طور پر، پھر اس کی طرف توجہ ہوئی. بقیہ پورا طالب علمی کا دور 7 برس، 2 سال ایف ایس سی کے جو گورنمنٹ کالج میں بسر ہوئے، اور پھر 5 سال ایم بی بی ایس کے جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بھی تھے، اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ایک فعال انداز میں شمولیت رہی. اس کے بعد جماعت اسلامی میں شرکت کی. تو میرے ذہن پر، میری سوچ پر، میرے فکر پر دوسری بڑی چھاپ مولانا مودودی کی ہے. اور مولانا مودودی کے اس فکر کے جو دو پہلو میرے سامنے بہت زیادہ نمایاں ہو کر آئے، وہ ایک یہ، اور یہ بات اصل میں علامہ اقبال کے کلام سے بھی پہلے واضح ہو چکی تھی، لیکن وہ جو خاکہ بنا تھا علامہ اقبال کے کلام سے، اس میں تفسیر کا رنگ بھرا ہے مولانا مودودی کی کتابوں میں. اور وہ یہ کہ یہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، دین ہے. یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے. یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. الحق کو یولا یالو ولا یولا علیہ، حق کا تو حق یہ ہے کہ وہ غالب ہو، سربلند ہو، نہ یہ کہ وہ مغلوب ہو اور پامال ہو. دین کا غلبہ. دوسرا پہلو جو سامنے آیا وہ یہ کہ جو فرائض دینی ہے وہ صرف نماز، روزہ، حج اور زکات نہیں ہے، بلکہ فرائض دینی اس سے آگے بڑھ کر بھی ہے. ایک جامع تصور فرائض دینی کا سامنے آیا، خود دین کا ایک ہمگیر تصور اور پھر فرائض دینی کا جامع تصور. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو مولانا مودودی کے، یوں کہیے کہ ان کی جو بھی تصانیف ہیں، ان کے ذریعے سے میرے سامنے آئی. اور میں الحمدللہ آج بھی اس کا اقرار کر رہا ہوں کہ بنیادی تصورات وہیں سے تھے، کسی درجے میں علامہ اقبال کی شاعری سے، اور پھر تفصیلاً مولانا مودودی کی تحریروں سے. بعد میں اور حضرات کی تحریریں بھی پڑھی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی پڑھا ہے، اور نہ معلوم کن کن کو پڑھا ہے. پھر جتنا مطالعہ خود قرآن حکیم کا کیا ہے، اس سے اس کے اندر ایک اور پختگی پیدا ہوئی ہے، گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوا ہے، اس پر اعتماد اور رسوخ بڑھتا چلا گیا ہے. لہذا در حقیقت اس کے زیر اثر ہے کہ جو میں نے جو بھی کام شروع کیے، اس کا پس منظر ذہنی اور فکری ہے. اس کے صرف لینڈ مارکس جو ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے. 1947 میں پاکستان آنا ہوا تھا، اور ایم بی بی ایس 1954 میں کرنے کے بعد میں منڈمڑی چلا گیا تھا، جہاں والدین مقیم تھے، جو اب سائیوال کہلاتا ہے. 1965 میں پھر واپس لاہور آیا، اس عزم کے ساتھ کہ اب اسی کام کے لیے، اسی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو ہم عطن لگا دینا ہے. اس کے بعد 1965 سے لے کر 72 تک 7 سال میں نے تنے تنہا کام کیا ہے. اس میں سے 5 سال میں کچھ پریکٹس بھی کرتا رہا جزوی اعتبار سے، لیکن یہ کہ 1971 کے فروری میں حج کے موقع پر میں نے پریکٹس کو بالکل تک دیا، اور اپنے آپ کو ہما وقت فارغ کر دیا، ہما تن ہما وقت اپنے اس مشن کے لیے. اور یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ فروری 1971 کے بعد سے آج تک میں نے اپنی کسی توانائی اور اپنے وقت کا کوئی حصہ معاش کے لیے دنیا کمانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے صرف نہیں کیا. میرا ایک ایک لمحہ اور میری قوت صلاحیت کا ایک ایک شمع اسی مشن کے لیے صرف ہوا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا قاعدہ ہے، قانون ہے، جو محنت کی جائے اس کے نتائج جو ہے وہ نکلتے ہیں. سن 72 میں انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، اسی کے تحت یہ قرآن کالج ہے جس کے سر پر یہ قرآن آڈیٹوریم کا تاج رکھا ہوا ہے جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن اکیڈمی ہے. 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن کا قیام عمل میں آیا، 1975 میں تنظیم اسلامی قائم ہوئی. چنانچہ میری ایک تقریر تھی کہ جو میں نے اگست 1974 میں کی تھی، جس میں تنظیم کے قیام کا اعلان کیا تھا فیصلے کا، وہ چھپی ہوئی موجود ہے عزم تنظیم کے نام سے. اور جو حضرات بھی جو کچھ میں نے اب تک بیان کیا ہے تنظیم کے قیام کا جو پس منظر ہے، ذرا اگر اسے اور مزید تفصیل میں جاننا چاہیں تو میرے اس کتابچے کا مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 1971 سے لے کر اب یہ 1994 جو ختم ہو رہا ہے، اس کے دوران جیسا کہ میں نے عرض کیا، جسے دنیا کمانا کہتے ہیں یا دنیا بنانا کہتے ہیں، الحمدللہ کہ اس میں میرا کوئی وقت، میری صلاحیت کا کوئی حصہ صرف نہیں ہوا. چنانچہ میں نے حال ہی میں ایک اور چیز بھی لکھ دی ہے کتابچے کی شکل میں، حساب کم و بیش. میرے پاس اس سے قبل جب کہ میں نے اس مشن کا آغاز کیا ہے اور تنظیم کو قائم کیا ہے، اس پوری دنیا میں صرف ایک جائیداد تھی، ایک مکان کرشن نگر میں. اسی کو میں نے بیچ کر ایک مکان بنایا ہے یہاں ماڈل ٹاؤن میں. اس کے علاوہ نہ اس پوری دنیا میں میری کوئی جائیداد ہے، نہ میرا کوئی بینک بیلنس ہے. ایک کرنٹ اکاؤنٹ ضرور ہے کہ جس میں شاید 4-5 ہزار روپے پڑے ہوں. نہ میرے پاس کوئی بانڈس ہے، نہ میرا کسی فرم میں کوئی حصہ ہے، نہ میرے پاس کوئی شیئرز ہے. میری کل کائنات جو ہے اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے جس کو دنیاوی جائیداد کہتے ہیں، وہ اگر کہیں جا سکتی تو وہ ایک مکان، اور وہ بھی میں اپنے بچوں کو منتقل کر چکا ہوں. میں نے اس پورے، اور وہ مکان جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تنظیم کے قیام سے پہلے جو میرے پاس ایک مکان تھا اسی کو کرشن نگر والے کو بیچ کر یہاں بنایا ہے. باقی اس پورے عرصے میں میں نے دنیا میں جس کو کہ معروف کہا جاتا ہے کوئی جائیداد بنانا، کوئی دنیا بنانا، الحمدللہ کہ میں اس سے بالکل بری ہوں. اب میں آ رہا ہوں اپنے اسی پس منظر کے دوسرے پہلو کی طرف. یہ کام میں نے کیوں کیا ہے؟ اور اس میں بھی جیسا کہ ہمارے دین کا ایک عام اسلوب ہے، پہلے نفی پھر اس بات، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. پہلی بات میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہرگز ہرگز کسی درجے میں سیاست کا کھیل نہیں ہے. جو معروف معنی میں لفظ سیاست کا مفہوم ہے، اقتدار کی کشاکش. اس لیے کہ میں الحمدللہ کہ مجھے اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کم سے کم اس ملک میں جس کا نام پاکستان ہے، یہ سیاست صرف مشغلہ ہے یا کھیل ہے جاگیرداروں کا، بڑے زمینداروں کا، یا کسی درجے میں سرمایہ داروں کا. جو شخص ان دونوں چیزوں سے محروم ہے، نہ جاگیردار ہے، نہ بڑا لینڈ لارڈ ہے، نہ اس کے پاس کوئی بہت بڑا سرمایہ ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا اس سیاست کے میدان میں اترنا حماقت ہے. سوائے اس کے کہ وہ کسی کا اعلی کار بن جائے، کسی بڑے لیڈر کے کارکن بن جائے، اس کے حوالے سے کوئی اپنے اپنے حیثیت کے مطابق کوئی مفادات حاصل کر لے. باقی ہمارے ملک کے اندر سیاست جو ہے وہ تو در حقیقت اگر کسی درجے میں اس کے اندر کوئی امکان ہے کسی کے آگے بڑھنے کا، تو یا تو جاگیردار ہو، بغیر محنت کے اسے اس کو وافر دولت مل رہی ہو، لوگ کاشت کر رہے ہوں اور وہ کھا رہا ہو، یا یہ ہے کہ بہرحال اس نے کوئی اتنا چاہے، جیسے کہ ہمارے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سود دیا ہے، قرضے لیے ہیں تو ہم نے یہ مل بنائے ہیں، یا یہ کہ یہ دھندا کیا ہو. تو بہرحال بہت بڑا سرمایہ دار یا جاگیردار، سیاست اس کا کام. اور ظاہر بات ہے کہ میں کم سے کم اس اعتبار سے چونکہ بالکل بری ہوں، لہذا اس کا کوئی امکان نہیں کہ سیاست کے میدان میں کوئی قدم رکھوں. میں صرف جہاں تک واقعے کا تعلق ہے اسی کے بیان پر جو ہے اکتفا نہیں کر رہا، میں اس کی دلیل بھی دے رہا ہوں. واقعہ بھی ہے سامنے کہ آخر میری زندگی اب جو ہے اپنی ان آخری سرحدوں کو چھو رہی ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں زندگی کے نسبت سے اس کے مقابلے میں موت سے قریب تر ہوں. میں نے سیاست میں اس کوچے میں اگر میرا گزر رہا ہے تو صرف 2 ماہ، اور وہ بھی اس بنا پر کہ صدر مرحوم ضیاء الحق صاحب کے بارے میں یہ گمان ہو گیا تھا کہ یہ نیک نیت ہے, کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اسلام کے لیے, تو ان کی دعوت پر انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی, اس سے تو میں نے معذرت کر لی تھی, لیکن شورا کی دعوت دی تو میں نے قبول کر لی تھی. البتہ مجھے صرف 2 مہینے لگے ہیں کہ میں نے محسوس کر لیا کہ ان کا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں, لہذا میں نے سلام کیا, قالو سلام, وہاں سے رخصت ہو. اس کے سوا میری پوری زندگی اس وقت تک اس معروف سیاست سے خالی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ کھیل جو ہے کچھ سیاست کر رہی ہے. دوسری بات یہ کہ بہرحال ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے معاملات میں ایک مذہبی پیشہ بھی ہے, لیکن میرے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پیشہ نہیں تھا میرا یہ, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہتر پیشہ عطا کر دیا تھا, وہ بھی اس کا فضل تھا. کہا جاتا ہے کہ بڑا نوبل پروفیشن ہے, چاہے یہ کہ انسان اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے اس کو بھی ذلیل کر کے رکھ دے اور اسے بھی صرف جو ہے وہ دھندا بنا لے, لیکن یہ کہ اگر نوبل پروفیشن کہا جا سکتا ہے کسی کو تو میڈیکل پروفیشن ہے, جہاں انسان چاہے تو بہرحال اسے نوبل بنا کر رکھ سکتا ہے, لیکن یہ کہ میں نے تو اس کو بھی کہہ دیا, تو یہ کہ یہ دین یا دینی کوئی کام یہ سرے سے میرے لیے کسی درجے میں بھی پیشے کے حکم میں نہیں. اگر یہ نفی ہے تو پھر کیا ہے؟ میرے سامنے فرائض دینی کا جو تصور آیا ہے, دینی فرض, اور واقعہ یہ ہے کہ آج اس وقت جب میں یہ تلاوت سن رہا تھا قاری مجیب الرحمان صاحب کی, تو میرے ایک مرتبہ جی میں آیا تھا کہ میں اپنی تقریر کے یہ سارے نوٹس یہی رکھوں اور ان آیات کا درس دوں کہ جو ابھی ہم نے سنی ہے. لیکن بہرحال چونکہ ایک خاص مقصد سے یہ اجتماع بلایا گیا ہے اور اس لیے کہ مجھے وہ بات اب کرنی ہے قرآن کے حوالے سے ہی کرنی ہے, لیکن یہ کہ کسی ایک مقام سے نہیں, بلکہ یہ کہ گوہر دریائے قرآن سفتہ ہمیں وہاں سے چننے ہوں گے, کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے, لیکن یہ کہ آپ اس بات کو اس پر یقین کیجئے کہ یہ صرف دینی فرض کا احساس ہے کہ جس کے تحت میں یہ کام کر رہا ہوں اور جس کے تحت کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور میرے ساتھی آپ کو دعوت دے کر یہاں لائے ہیں کہ آپ میں بھی وہ شعور جو ہے اور احساس بیدار ہو جائے اور آپ بھی آخرت کی جواب دہی کے احساس کے تحت اپنے ان فرائض کی بجا آوری اور ان کی ادائیگی کے لیے قبر کس لیں. ثانوی درجے میں میرا یہ یقین ہے کہ اسی دینی فرض کی ادائیگی پر امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوز و فلاح کا دار و مدار ہے. اگر یہ امت یہ کام نہیں کرے گی تو بدترین عذاب کے کوڑے اس کی پیٹھ پر برستے رہیں گے جیسے کہ برس رہے ہیں, چاہے وہ بوسنیا ہو, چاہے وہ چچنیا ہو, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, اور جو کچھ ہونا ہے عالم عرب میں جس کی خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیں, جو ان سے واقف ہے ان پر لرزہ کاری ہوتا ہے. یہ ساری سزائیں ہیں اس بات کی کہ امت مسلمہ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا, ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں سے محبت نہیں اور اہل ایمان سے دشمنی نہیں. کیا وجہ کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, یہ اصل میں سزا ہے. حال ہی میں جو میری کتاب شائع ہوئی ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, ذرا کبھی اس کا مطالعہ کیجیے, آج حقیقت میں یہود کی بجائے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغضوب علیہ کے مقام پر کھڑی ہے. آج کوڑے ہم پر پڑ رہے ہیں, عذاب الہی جو ہے اس کی گرفت میں ہم ہیں. آج ہم پر وہ تینوں قسم کے عذاب مسلط ہیں, من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض, اوپر سے عذاب آئے تو بھی اور پاؤں تلے سے آئے تو بھی, اور آپس میں حصوں کے اندر قومیتوں میں گروہ میں تقسیم کر کے ٹکرا دینے والا عذاب, وہ بھی سب سے بڑھ کر مسلمانوں کا. تو امت مسلمہ کی فلاح بھی اسی سے وابستہ ہے. اور تیسرے درجے میں مجھے یہ یقین حاصل ہے, اور اس یقین کو میں نے دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے, ثابت کیا, یہ ملک پاکستان جسے ہم کہہ دیتے ہیں مملکت خداداد, سلطنت خداداد پاکستان, اس کے بقا اور استحکام کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ ان دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے ہم کمر کس لیں اور یہاں پر اللہ کے دین کو قائم کریں جس کے نام پر کہ یہ ملک حاصل کیا گیا. تو گویا کہ میرے نزدیک اصل میں اس میں ایک تیر میں تیر شکار ہے, لیکن اس میں جو نوعیت سامنے رکھیے گا, اولیت میرے لیے وہ ہے اپنے فریضہ دینی کی ادائیگی. اس لیے کہ امت کی فلاح ہو, پاکستان کی فلاح اور استحکام ہو, اس کا تعلق اس دنیا سے, جبکہ میرے نزدیک اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. ان دار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون, اور اس کی فلاح، اس کی کامیابی، وہاں کی نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ اپنے فرائض دینی کو ادا کر رہے ہو اپنی امکانی حد تک. اگر یہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی تو آپ وہاں پر کم سے کم یہ کہ قابل عفو، کم سے کم یہ کہ معذور تو قرار پائیں گے، معذرتن الی ربکم تو پیش کر سکیں گے، پروردگار میں اپنے مقدور بھر اپنے ان فرائض کی ادائیگی میں لگا رہا. لہذا اصل پرائمری بنیادی محرک وہی ہے کہ اپنے فرائض دینی کو ادا کرنا ہے. البتہ ثانوی درجے میں امت مسلمہ، بڑی وسیع و عریض امت، 1 بلین 1 ارب سے زیادہ کی تعداد پر مشتمل، اس کی دنیاوی فلاح بھی اسی پر منحصر ہے. اور یہ ملک، یہ سلطنت خداداد پاکستان، اس کا استحکام ہی نہیں بقا بھی اس پر منحصر ہے کہ یہاں پر ہم اس راستے کو اختیار کریں اور دین کو قائم کریں. اب اس تبہید کے بعد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ فرائض دینی جو میں نے سمجھے، پھر میں نوٹ کرا رہا ہوں، میں ان کا ممنون احسان ہوں. واقعہ یہ ہے کہ اگر مولانا مودودی کی تحریریں زندگی کے خاص مرحلے میں سامنے نہ آ گئی ہوتی تو نہ معلوم زندگی کا رخ کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے بھی بات کھول دے، علامہ اقبال اولاً، مولانا مودودی ثانیہ. ظاہر بات ہے کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا. تو میں پھر اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ فرائض دینی کا تصور کہ جس کا بنیادی خاکہ مجھے علامہ اقبال کے فکر سے ملا، جس میں تفصیلات کا رنگ مولانا مودودی کی تحریروں نے بھرا، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک 19 برس کی عمر میں میں نے فرائض دینی کا جو تصور مولانا مودودی سے اور اپنے علامہ اقبال کا وہ فکری پس منظر سے حاصل کیا تھا، 19 برس کی عمر سے لے کر 63 برس کی عمر تک، آپ سمجھیے کہ 44 برس اب ہو چکے ہیں کہ میں اس پر کاربند ہوں عملاً الحمدللہ. اور میرا پورا مطالعہ، سوچ وچار، قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، سیرت مطہرہ کا مطالعہ، اس سے اس تصور کے اندر نہ صرف یہ کہ وثوق بڑھا ہے، اعتماد زیادہ ہوا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی گہرائی اور گرائی میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ یہ کہ اس کی حقانیت زیادہ سے زیادہ منکشف ہوتی چلی گئی. وہ کیا ہے فرائض دینی کا تصور؟ میرے نزدیک ہر مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے، جس کو کہ قرآن مجید نے مقصد تخلیق جن و انسان قرار دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کریں، بندگی رب. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. اس بندگی کا مطلب کیا ہے؟ ہما تن، ہما وقت، ہما وجود اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کی پابندی، اللہ کے اوامر و نواہی پر کاربند ہونا. اور یہ جزوی نہیں، جزوی اطاعت اطاعت نہیں ہے، وہ تو بلکہ استہزاء ہے، تمسخر ہے. آپ نے میرا ایک حکم مانا اور دوسرا حکم میرا پاؤں تلے روند دیا، کیا یہ اطاعت شمار ہوگی؟ اطاعت اللہ کی اطاعت وہی ہے جو کہ ہما تن ہما وجود، اس کے تمام احکام کی اطاعت. اس لیے کہ اگر میں تجزیہ کر کے بھی بتا دوں، آپ نے اللہ کے کچھ حکم مان لیے، کچھ نہیں مانے، تجزیہ کیجئے، جو مانے اس لیے مانے کہ آپ کے نفس نے اس کو گوارا کر لیا، پسند کر لیا، اور جو نہیں مانے اس لیے نہیں مانے کہ نفس نے انہیں پسند نہیں کیا. دونوں حالتوں میں آپ اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں. اللہ کا جو حکم مانا وہ بھی اس لیے نہیں مانا کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے مانا ہے کہ آپ کے نفس نے اس کی اجازت دے دی آپ کو. اس لیے کہ اگر تو اللہ کے حکم کی حیثیت سے مانا ہوتا تو دوسرا حکم بھی اللہ ہی کا ہے. یہی وجہ ہے، بس میں اس ایک آیت کے یہاں سنانے پر اکتفا کروں گا، لرزا دینے والی آیت ہے، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ایک حکم کو مانے، ایک کو نہ مانے، کچھ احکام سر آنکھوں پر اور کچھ احکام پاؤں تلے رون دے، تو قرآن مجید کی روح سے اس کی کیفیت کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہمارے قانون، ہماری شریعت، اس کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں اس کے سوا کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے گا. اب آپ دیکھ لیجئے یہ کیوں ذلیل ہیں ہم، ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی یہ فرشتہ ہماری جناب نے قرآن مجید تو اس سوال کا جواب دے رہا ہے. اس لیے کہ تم نے اللہ کے دین پر عمل اگر کیا بھی ہے تو جزوی کیا ہے, نماز روزہ ادا کیا ہے, سودی کاروبار ساتھ کرتے رہے ہو, حالانکہ سود کو حرام قرار دیا اللہ کی طرف سے, اعلان جنگ ہے اس سود کے اوپر, وہ تم کر رہے ہو, نماز روزہ کر رہے ہو, یہ ہے تم در حقیقت مصداق بن گئے اس کے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. اس کی نمبر ایک سزا کیا ہے جو دنیا میں مل جائے گی, دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ, اشد شدید ترین. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو, تم کسی کو دھوکہ اور کو دے لو, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, اپنی داڑھیوں سے اور اپنی نمازوں سے اور اپنے روزوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. پہلا فرض یہ ہے, بڑا کٹھل ہے, آسان نہیں ہے, پہلا قدم مشکل ہے. اس لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں نا, چبھی گویم مسلمانم بے لرزم, میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں تو کانپتا ہوں, مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے کہ دانم مشکلات لا الہ رہا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے, اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ کہ فرض ہے, نماز روزہ حج زکات آپ کو وہ قوت فراہم کرتے ہیں جس سے آپ اس فرض کو ادا کر سکیں. نماز اس لیے کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے اللہ سے عہد بندگی استوار کیا ہے, آپ ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد بندگی کی تجدید کرتے ہیں, ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے, پروردگار تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے ہر رکعت میں. حفیظ نے بڑا پیارا شعر کہا تھا کبھی کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کرے. اس عہد کو تازہ کرنے کے لیے نماز ہے, مبادہ تم بھول جاؤ. روزہ اس لیے ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں پر کنٹرول کی صلاحیت پیدا ہو جائے, روزے کے دوران حلال چیزیں نہیں کھا رہے تاکہ 11 مہینے کے لیے یہ طاقت پیدا ہو جائے کہ حرام سے تو بچ سکو. یہ مشق کرائی جا رہی ہے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ایکسرسائزز ہیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ملٹری کو ہر وقت آپ رکھتے ہیں آن دی موو, پریڈ ہو رہی ہے. آپ سوچئے کہ ان 47.5 برسوں میں جو پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں کتنے دن جنگ ہوئی ہے, گنتی کے چند دن, لیکن مسلسل جو خرچ ہو رہا ہے, مسلسل جو آپ کے بجٹ میں سے میکسیمم جو ہے اس پر لگ رہا ہے, مسلسل موومنٹ ہو رہی ہے. آج یہ رجمنٹ ادھر سے ادھر جا رہی ہے, ادھر سے ادھر جا رہی ہے, اب یہ سمر ایکسرسائزز ہیں, اب یہ ونٹر ایکسرسائز, کائے کے لیے؟ تو کیپ دم الرٹ تاکہ اچانک کو وقت آئے تو مقابلہ کر سکو. یہ پہلا فرض ہے ہر مسلمان کا. جب اس نے کہا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا, میں راضی ہوں, میں نے تسلیم کر لیا اللہ کو کہ وہ میرا رب ہے, مالک ہے, میں راضی ہوں, میں نے مان لیا محمد اللہ کے رسول ہے, اور میں راضی ہوں, میں نے قبول کر لیا اسلام کو کہ وہ میرا دین ہے. اگر یہ ہے تو لازم ہے کہ اب بندگی کرو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اگر تم روح گردانی کرو گے تو تباہ ہو جاؤ, ہمارے رسول پر سوائے صاف پہنچا دینے کا کوئی ذمہ داری نہیں. اگلا فرض کیا ہے, میں پھر عرض کروں گا, میں کیا کروں گا؟ آپ جنت خریدنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بہت بڑی قیمت دینی ہوگی. چھوٹی سے چھوٹی دنیاوی کامیابیوں کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں. ابد الآباد کی زندگی, ابھی آپ نے خطبہ سنا حضور کا, وَإِنَّهَا لَجَنَّتُ الْأَبَدَى, ابدی جنت کے خریدار. اور کوئی مشقت نہ ہو, کوئی مشکل نہ ہو, کوئی محنت نہ ہو, کوئی اشار نہ کرنا پڑے, کوئی قربانی نہ دینی پڑے, کوئی نقصان نہ جھیلنا پڑے. تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی, وہ قوم آج ڈوبے گی گرکل نہ ڈوبی, اور ڈوبے ہوئے ہیں. جو حال ہے آج 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کا دنیا میں, ذلت کا نشان. آج دنیا میں مسلمان ذلت کا نشان, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. آج یہ یہود کی شان تو نہیں ہے, وہ تو بہت ٹاپ پر ہے اس وقت, अमेरिका जैसी सोल सुप्रीम पावर के सर पर सवार हैं, पूरी दुनिया का मालियाती निजाम उनके हाथों में है, शिकंजे में है, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, तो वो कहां, आज तो हम हैं। अल्लाह ताला का कानून, जिस कानून के तहत उन पर वो कैफियत हुई थी, आज उस कानून की सद में हम आ गए। वलन तजद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला वलन तजद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला, ये अल्लाह की सुन्नत और कानून में कोई फर्क नहीं होता। आप उसके सद में आएंगे, आप पकड़ गलत में आ जाएंगे। बहरहाल इससे आगे चलिए, दूसरा फर्ज क्या है। दूसरा फर्ज इसी पैगाम के पैगाम बर मुबल्लिग बनकर खड़ा हो जाना है। अभी उसका पस मंजर आपके सामने बयान किया जा चुका। अगरचे जब तक नबूवत जारी थी उस वक्त तक भी तबलीग सिर्फ नबी नहीं करते थे, ये कहीं मुगालता ना हो जाए आपको, हुजूर ने तबलीग की है हजरत अबू बकर को, और फिर उम्मत के चोटी के 6 अफराद को कौन खींच कर लाया है, अबू बकर लाया है रजी अल्लाह तआला अन्हु, अशरा मुबशरा में से 6, तलहा भी, जुबैर भी, साद इब्ने अबी वक्कास भी, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी, सईद इब्ने जैद भी, कौन लेकर आया। तो उस वक्त भी तबलीग न सिर्फ ये, मैंने जो अभी आयत आपको सुनाई है, कुल हाज़िही सबीली, हुजूर से कहा गया है, नबी कह दीजिए ये है मेरा रास्ता, अदू इलल्लाह, मैं पुकार रहा हूं अल्लाह की तरफ, अला बसीरतिन अना व मनी तबाअनी, मैं भी पुकार रहा हूं, बुला रहा हूं, तो अला वजील बसीरत बुला रहा हूं, ऐसे अंधेरे में टामक टोइयां नहीं मार रहा हूं, कोई सियासी खेल नहीं खेल रहा हूं, कोई पेशा वराना तकाजे पूरे नहीं कर रहा हूं, कोई अपना दुनियावी धंधा और जायदाद बनाने का जरिया बनाकर नहीं कर रहा हूं, अला वजील बसीरत के ये मेरा फरीजा दीनी है। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मनी तबाअनी, और मैं तन्हा नहीं हूं, जो मेरा इत्तेबा करने वाले हैं ये अबू बकर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे बड़े 6 शिकार तो उसने किए, यज़दाब कमंदावर हिम्मत मर्दाना। तो ये कि उस वक्त भी मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, उनमें से हर एक मुबल्लिग था, लेकिन जाहिर बात है कि अब जब नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, तो अब तो अब नबी तो कोई नहीं आएगा, अब तो ये काम तमाम तर उम्मत मुस्लिमा पर बहसियत मजमूई फर्ज हो गया। मैंने जानबूझकर फर्ज का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये कोई नफल नहीं है, ये कोई इजाफी नेकी नहीं है, ये बुनियादी फर्ज है, इसलिए कि हुज्जत कायम करनी है पूरी नौ इंसानी पर बहसियत मजमूई इस उम्मत मुस्लिमा को, कि वो ये कह ना सके कयामत के दिन खड़े होकर कि अल्लाह तेरे दीन के ठेकेदार तो ये थे, तेरे नबी के ठेकेदार ये बने फिरते थे, ये बड़े लहक लहकर गाया करते थे सारे नबियों से अफजल हमारा नबी, वो तो अपना नबी बनाकर बैठे हुए थे, उसे वो नबी के जो भेजा था तूने हमारे लिए। कुरान कहता है कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, हमने नहीं भेजा है मोहम्मद आपको मगर पूरी नौ इंसानी के लिए बशीर और नजीर बनाकर। लेकिन ये उसके भी ठेकेदार बन गए, दीन के भी ठेकेदार बन गए, लेकिन इन बदबख्तों ने ना दीन पर खुद अमल किया ना हम तक पहुंचाया, बल्कि अपने वजूद से, अपने तर्ज अमल से, अपने किरदार से, अपने पूरे निजाम जिंदगी से सबसे बड़ी रुकावट बन गए हमारे और तेरे दरमियान, कि हम इन्हें देखते या तेरे दीन को देखते। हमने तो तेरे दीन को पहचाना इनसे, ये है नाम लेवा मोहम्मद के। और दुनिया का उसूल क्या है, दरख्त को फल से पहचाना जाता है, आम का फल लगा हुआ आम का दरख्त है, नींबू लगा हुआ नींबू का पौधा है, किन्नू लगा हुआ किन्नू का पौधा है। तो जो ये फल है इस दीन के और रिसालत मोहम्मदी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदनाम पुरिंदगान निको नामे चंद, उन नेकोकारों को और नेक नाम लोगों को भी बदनाम करने वाले, तो हुज्जत तो उल्टी हम पर कायम हो जाएगी कयामत के दिन, खुदा ये कि हम हुज्जत कायम करते इस फर्ज मनसबी से ओहदा बरा होने के लिए। जाहिर बात है काम तो है पूरी उम्मत का, लेकिन उम्मत किस बला का नाम है, उम्मत अफराद से मिलकर बनती है, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अगर आप भी फारिग हो गए, उम्मत का काम है मेरा तो नहीं है, मैं भी फारिग, ये तो उम्मत का काम है मेरा तो नहीं है। कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अला नास व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। तो मुझे तो एक कहावत याद आ रही है हमारी कोलोकियल, जो हमारे इलाके की जबान थी, तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी। उम्मत का हर फर्ज तो अपनी जगह पर बड़ी हो गया कि फर्ज उम्मत का है मेरा नहीं है, तो فرض ادا نہیں کرے گا. اور اسی کا تصور ہے فرض کفایا کا. فرض کفایا وہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اگر چند افراد نے پوری کر دی تو باقی سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. لیکن ضرورت پوری کرنے کے لیے جتنے افراد چاہیے تھے وہ نہیں نکلے تو پوری آبادی گناہگار ہے, پوری آبادی مجرم ہے. یہی فرض کفایا کا تصور ہے. لہذا اگر امت آج حجت قائم نہیں کر رہی ہے پوری نوع انسانی پر اللہ کی طرف سے دعوت کے ذریعے, تبلیغ کے ذریعے, اپنے قولی مظاہرے کے ذریعے, اپنے عملی مظاہرے کے ذریعے, اگر وہ اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کا, ان پر حجت قائم کرنے کا فریضہ ادا نہیں کر رہی تو ایک ایک فرد مجرم ہے. ایک ایک فرد پر یہ فرض عین کی حیثیت سے عائد ہوتا ہے. اپنی توانائیاں, اپنی قوتیں, اپنی صلاحیتیں لگائے اس کام کے لیے کہ اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے, پھیلانا ہے, پہنچانا ہے. اور اس کا ذریعہ قرآن حکیم ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, مجھے تو آج خلاصہ بیان کرنا ہے. قرآن کی آیات میں بیسیوں اس وقت کوٹ کر سکتا ہوں. اے نبی تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی تبشیر اور انذار فرمائیے قرآن کے ذریعے. قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ. جس تک قرآن پہنچ جائے گا گویا کہ رسالت محمدی کا پیغام اس تک پہنچ گیا. لیکن پہنچاؤ گے تو پہنچے گا نا. تبشر به المتقین فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. انذار قرآن سے, تبشیر قرآن سے, تبلیغ قرآن کی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس دعوت کا پورا مرکز و محور قرآن. یہ دوسرا فرض ہے. اور دوسرا فرض کیسے ادا کریں گے آپ تبلیغ کی اگر آپ خود قرآن سے واقف ہی نہیں؟ بات بڑی سنجیدہ ہو رہی ہے, اس میں لطیفوں کی گنجائش نہیں, لیکن ہے مناسب حال لطیفہ کہ کوئی خان صاحب کو پٹھان سوار ہو گیا کسی بنیے کی گردن پر کہ لاؤ کلمہ پڑھو کلمہ ورنہ اڑاتا ہوں گردن. انہوں نے کہا اچھا خاصا پڑھوائیے کلمہ. وہ کلمہ تو ہم کو بھی نہیں آتا. تو آپ قرآن کیا پہنچائیں گے اگر آپ قرآن جانتے نہیں؟ اسی لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن سیکھو اور سکھاؤ, پڑھو اور پڑھاؤ. یہ ضرور ہے کہ فارغ التحصیل ہونے تک نہ انتظار کرو. ایک آیت بھی تم نے سمجھ لی ہے تو اسے پھیلانا شروع کر دو. بلغوا عنی ولو آیتن, پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ. لیکن جو بات میں یہاں امفیسائز کرنا چاہتا ہوں, یہ فرض ہے, فرض عین ہے. اس میں کوتاہی کریں گے تو فرض کی عدم ادائیگی کے مجرم. تیسرا فرض, اسلام دین ہے, مذہب نہیں. دین وہی ہوتا ہے جو قائم ہو, نافذ ہو, غالب ہو. مغلوب ہو گیا دین نہیں رہا, مذہب ہو گیا. چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو. آپ کو معلوم ہے جب اسلام غالب ہو گیا تھا عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی محنتوں, مشقتوں, ایثار, قربانی سے, پھر جب صحابہ کرام کے لشکر نکلے, تین آپشنز دیتے تھے. اسلام لے آؤ, ہمارے برابر کے ہو گئے, ہمارے بھائی ہو گئے, تمہاری جائیدادیں, املاک سب محفوظ, جان مال عزت آبرو سب محفوظ. محفوظ کیا؟ ہمارے برابر, ہم پلہ. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں تم نو مسلم ہو, ہمارا حق زیادہ ہے تمہارا کم ہے. برابر. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر نیچے ہو کر رہنا گوارا کرو. غالب اسلام ہوگا لیکن تم یہودی, مجوسی, ہندو, عیسائی, جو چاہو بن کر رہو. ایک کو مانو, سو کو مانو, ہزار کو مانو, بتوں کو پوجو, آگ کو پوجو, جو چاہو کرو, دفع ہو جاؤ. تمہاری جان محفوظ ہوگی, مال محفوظ ہوگا, تم سے جزیہ لیا جائے گا, لیکن غالب دین اسلام کا ہوگا. یہ تھی نا پوزیشن جب کہ اسلام غالب تھا, دین اسلام تھا, اس کے تحت مذاہب سارے تھے. مذاہب ہو سکتے دین کے تحت. اور جب انگریز آ گیا ہمارے پاس پاکستان میں یا ہندوستان میں, اب کیا ہوا؟ ریورس ہو گیا. دین انگریز کا ہوگا. تم نماز پڑھو, روزے رکھو, داڑیاں رکھو, جو چاہو کرو. ہم نہیں کہتے ضرور زبردستی شراب پیو, زنا کرو. ہاں ہم زنا کے لائسنس دیں گے, تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ ہم شراب کے لائسنس دیں گے, اور باقی قانون فوجداری ہمارا ہوگا، قانون دیوانی ہمارا ہوگا، گویا کہ دین انگریز کا، ہاں اس کے تحت تابع ہو کر ہندو ہندو رہے، مسلمان مسلمان رہے، ہندو مندر میں جائے، مسلمان جو ہے وہ مسجد میں جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ساری رات کھڑے رہا کرو، نماز پڑھا کرو، ہمیں کیا اعتراض ہے، روزہ صرف 30 دن کا رکھو، 365 دن رکھو، ہمیں کیا اعتراض ہے. یہ ہے ریورسل، کہ اب اسلام دین نہیں رہا، مذہب ہو گیا، نظام دین انگریز کا، دین الملک، ملک معظم اور ملک معظمہ کا دین. یہ جو سورہ یوسف میں لفظ آیا ہے دین الملک، وہ تو جو بھی تخت انگلستان پر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ ملکہ ہے یا ملک ہے، دین اس کا ہے، نظام اس کا ہے، فوجداری دیوانی قانون اس کا چلے گا، ٹیکسیشن اس کی ہوگی، تم اپنی جگہ پر عبادات کرتے رہو. بہرحال تیسرا اور سب سے کٹھن مرحلہ، سب سے مشکل مرحلہ، ویسے تو آسان کوئی بھی نہیں تھا، میں نے عرض کیا کہ جنت خریدنے نکلے ہیں، تو بہرحال جسم و جان کی ساری توانائیاں نچوڑ دیں گے تب جنت ملے گی، جو نہیں ملتی اتنی گھٹیا شے نہیں، اتنی حقیر اور بے وقت شے نہیں. تو پہلا قدم بھی آسان نہیں تھا، چمی گویم مسلمانم بے لرزم، مسلمان بننا ہی آسان کام نہیں، نفس کے خلاف لڑائی لڑنی پڑے گی، ماحول کے خلاف لڑائی لڑنی پڑے گی، شیطان اور اس کی ذریت معنوی اور سلبی کے خلاف جنگ کریں گے تب کہیں اللہ کی اطاعت کر سکیں گے، اس کے رسول کا اتباع کر سکیں گے. دوسرے کام میں اپنے کیریئر چھوڑنے پڑیں گے، شاندار اپنے جو ہے جس کا ظاہر بات ہے وہی وقت اور وہی توانائی ہے، اس سے پیسے بناتے رہیے، پروفیشن میں لگا دیجیے، ایکسلنس حاصل کیجیے، اس میں مہارت تام مہم پہنچائیے، اس سے جائیدادیں بنائیے، وہی وقت وہی توانائی لگے گی ادھر، تو اپنی دنیا سکیڑنی پڑے گی. میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. انسان کو اپنے سامنے دیکھنا ہوتا ہے کہ دوسروں کی دنیا پھیل رہی ہے، میری دنیا سکڑ رہی ہے. لوگوں کے سرمایے بڑھ رہے تھے، ابوبکر کے سکڑ رہے تھے، وہ اتنا بڑا ملک التجار، لیکن جب ہجرت کے وقت ان 12 برسوں میں اپنا سب کچھ اس طرح لگا چکا تھا وہ اللہ کا بندہ، اللہ کے دین پر، کہ جو تھوڑی سی پونجی تھی وہ بھی ساتھ لے کر گیا ہے، اپنی دونوں بچیوں کے لیے، بیوی کے لیے، بوڑھے نابینا باپ کے لیے ایک پیسہ نہیں چھوڑا. جب ابو قحافہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مشرک تھے، بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے بعد، وہ دادا آئے کہ چلا گیا وہ ابو بکر، چلا گیا. جی ابا جان، جی دادا جان، چلے گئے. حضرت عائشہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما دو ہی بیٹیاں تھیں، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے وہ. انہوں نے بڑی حکمت برتی، کچھ روڑے لے کر، کچھ کنکر لے کر، وہ ایک رومال کے اندر ڈالے، اس پر وہ بوڑھے دادا کا ہاتھ، ابا جان دیکھیے یہ ہے، دیکھ بال چھوڑ کر دے، کچھ نہیں. تو دنیا سکڑتی ہے تب کام ہوتی. ابھی جہاد تو شروع ہی نہیں ہوا تھا عثمانی میں، قتال کہاں، ابھی تو دعوت ہی تھی اس لیے. لیکن اس دعوت میں بھی اب وقت اپنے بزنس میں لگائیں کہ کاروبار میں لگائیں کہ اپنے اس دعوت میں لگائیں. چیزیں تو یہ ساری انسان کے پاس محدود ہی ہیں نا، لامحدود تو نہیں ہے، وقت بھی محدود، توانائیاں محدود، قوتیں محدود، قوت کار محدود. اس کو اگر لگا دیا آپ نے دعوت و تبلیغ میں تو اپنا دھندا تو سمٹے گا، سکڑے گا. لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کٹھن منزل جو ہے اور سب سے اونچی بھی ہے وہ آخری ہے، دین کو قائم کرنا. اس کو سمجھ لیجئے کیوں، نظام کو بدلنے کا مطلب، دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا، جو نظام قائم ہے اسے ہٹائیے، دین کا نظام لائیے. نظام کا مطلب تو یہی ہے نا، جو نظام قائم ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، جاگیردارانہ نظام ہے، جاگیرداروں کے مفادات ہے کہ نہیں، وہ پسند کریں گے کہ ہمارا نظام بدل دیا جائے. شاہی نظام ہے سعودی عرب میں، وہ پسند کریں گے کہ ہمارا بادشاہی نظام ختم کر دیا جائے، ٹکا بوٹی نہیں کر دیں گے نام لینے والوں کا. ایران کے بادشاہ آسانی سے چلا گیا تھا، کتنے لوگوں کی ٹکا بوٹی کی ہے اس نے، کتنے لوگ تھے جو ساوک کے بھیڑیوں نے جن کو میم کیا ہے، جن کے بازو کاٹ دیے، جن کے جسم جو ہے مفلوج کر دیے، اور پھر کتنی ہزاروں کی تعداد میں وہ تھے جن کے لاشیں سڑکوں پر جو ہے تڑپے ہیں، نہ صرف مردوں کے، عورتوں کے، عورتوں کا جلوس نکلا تھا، شیرخوار بچوں کو گود میں دے کر. تب پھر بھاگا ہے وہ بادشاہ جو ہے کہ آج یہ قوم یہاں کی عورتیں اپنے شیرخوار بچوں کو لے کر اگر فائرنگ اسکواڈ کے سامنے آنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہے تو کل میرا حشر کیا ہوگا, بھاگا ہے وہاں سے. حالانکہ یہ تو نہیں تھا کہ اس کا اسلحہ ختم ہو گیا تھا, اسلحہ تھا اس کے پاس بے شمار تھا. پورے ایشیا میں اتنا بڑا اسلحہ خانہ کسی اور ملک کے پاس نہیں تھا. لیکن عوام کی طاقت اور مرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں پھر کوئی بڑی سے بڑی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی. لیکن نظام کا بدلنا آسان نہیں. یہ ہے اقامت دین, یہ ہے تیسرا منزل, یہ ہے تیسری اور سب سے بلند منزل. ابھی ہم نے وہ تلاوت کچھ سنی تھی آپ نے, وہ قاری مصری قاری جو ہے ان کی قرآت میں آپ نے آیتیں اسی سورہ شورا کی سنی تھی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین, دین کو قائم کرو. اسی پر پھر وہ آگے آیات چل رہی تھی کہ جو قاری صاحب نے تلاوت فرمائی, دین کو قائم کرنے کی جدوجہد سے انسان کیوں رکتا ہے؟ اپنے معاش, اپنے معاملات, اپنے مسائل. فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, اللہ باریک بین ہے, اپنے بندوں کی تمام ضرورتوں سے واقف ہے. وہ چڑیوں کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, تمہیں نہیں کھلائے گا, لیکن تمہارا توکل نہیں ہے, تم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے, تمہارا ایمان اور یقین کمزور ہے. بہرحال نوٹ کیجئے کہ یہ سب سے کٹھن, سب سے مشکل کام. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا, چونکہ دنیا میں ہم کہیں بھی پورے اس نوع انسانی کو کوئی نمونہ نہیں دکھا سکتے, یہ ہے اسلام, اس وقت تک پوری امت مسلمہ مجرم ہے. کتمان حق, حق کو چھپایا ہوا ہے اس نے, بلکہ اپنے وجود سے وہ اپنے حق کو چھپانے کی اور اپنے وجود سے لوگوں کو حق سے روکنے کا سبب بن رہی ہے. ہاں, دنیا میں ایک ملک بھی دکھا دیجئے آپ, جاؤ بھائی جسے اسلام دیکھنا وہ دیکھ لو. یہ تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں, یہ لفاظی نہیں ہے, یہ صرف کوئی وہم نہیں ہے, یہ کوئی صرف خیالات نہیں ہے, عملی نمونہ دکھاتے ہیں. جاؤ بھائی فلاں ملک میں دیکھو, آؤ ہمارا ملک ہے دیکھو, یہ ہے اسلام, یہ ہے اس کی سیاست, یہ ہے اس کی معیشت, یہ ہے یہاں اخوت, یہ ہے کفالت عامہ. ایک ایک آدمی, یہ آدمی نہیں حیوانات تک کی, کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دریدہ و فرات کے کنارے تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا. آؤ دیکھو نظام, کفالت عامہ کا نظام, آؤ. کوئی اونچ نیچ نہیں ہے ہمارے یہاں, سب برابر ہے, پیدائشی طور پر کوئی اعلیٰ نہیں, کوئی ادنا نہیں. آؤ دیکھو, یہ کوئی کہنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ لفاظی نہیں ہے. آؤ ہمارا معاشرہ دیکھو. اگر ایک ملک بھی ایسا ہو دنیا میں تو پوری امت مسلمہ کی طرف سے شہادت علی الناس کا فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. ایک بھی نہیں ہے تو پوری امت مجرم ہے اور کوڑے عذاب کے پڑتے رہیں گے, اور ہر آنے والا کوڑا پہلے سے سخت ہوگا. لیکن یہ کام جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے کٹھن ہے, اس لیے کہ اس مرحلے پر اب ناگزیر ہے کہ جماعت کی شکل ہو. نظام انفرادی کوششوں سے نہیں بدلا کرتے, وہ جماعت کی شکل میں بدلتے. انفرادی اعتبار سے غور کیجئے, بڑی سامنے کی بات بتا رہا ہوں. سینکڑوں نبی آئے, نبی ظاہر بات ہے کہ ان کی شخصیت میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی تھی, ان کا تقویٰ, ان کا اللہ پر ایمان, ان کا کردار, ان کے اخلاق میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ نظام نہیں بدل سکے اس لیے کہ لوگ ساتھ نہیں آئے. ابراہیم جیسی شخصیت, خلیل اللہ, ابو الانبیاء, امام الناس, کہیں نظام قائم کیا اسلام کا؟ نہیں, لوگ ساتھ ہی نہیں دے رہے. عیسیٰ, روح اللہ, کلمۃ منہ, نظام قائم ہوا؟ نہیں. موسیٰ, 6 لاکھ کی جو ہے نفری لے کر نکلے ہیں مصر سے, ان میں بوڑھے, بچے, عورتیں نکال دیجئے, کم سے کم 50,000, بلکہ میرے اندازے میں 1 لاکھ آدمی تو ہوگا جنگ کرنے کے قابل. جب جنگ کا مرحلہ آیا, کورا جواب دے دیا, چٹا جواب, فسا بنتا و ربو کا فقاتل آئندہ ہا ہونا قاعدون, جاؤ موسیٰ کے اوپر تمہارا رب جنگ کرو, ہم تو یہی بیٹھے. یہ کٹھن کام ہم سے نہیں ہوتا, جانے نہیں دی جاتی ہم سے. کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت موسیٰ بھی اس درجے بیزار ہوئے اپنی قوم سے، رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ میں کیا کروں، مجھے تو اختیار ہے اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا، باقی کسی پر میرا زور نہیں چلتا، اور یہ اس لیے کہ والنٹیئرز ہی ہوتے ہیں نا، حضور کے ساتھ والنٹیئرز ہی تھے نا، اپنی مرضی سے تھے جو بھی تھے، کوئی تنخواہیں تو نہیں ملتی تھی انہیں، کوئی مفادات تو نہیں تھے ان کے، اب ظاہر بات ہے کہ میرا کوئی اختیار نہیں، یہ ساتھ دینے کو تیار نہیں، میں کیا کروں، لیکن اے اللہ اب میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان ناہنجاروں کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ وہی نبی جس کے اندر اپنی قوم کی محبت اس درجے کی تھی کہ ایک تبتی کے ساتھ ایک اسرائیلی کا مقابلہ ہو رہا تھا اور اس نے فریاد کی اور مدد چاہی، حضرت موسیٰ نے وہ مکہ نصیب کیا کہ اس کی جان نکال دی اس تبتی کی، اتنی محبت اپنی اس قوم سے تھی۔ اسی قوم سے یہ بیزاری ہو رہی ہے کہ ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ ہمارا اس سے علیحدہ کر دے، ان بدبختوں کے ساتھ میں ہم رہنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، رہو گے تو ساتھ ہی، البتہ ان کو ہم نے یہ سزا دی، انہا محرمت علیہم اربعین سنتا یتیہون فی الارض، اب یہ اپنی اس بزدلی کی وجہ سے 40 برس تک ارض مقدس سے محروم کر دیے گئے، اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ انہی 40 سالوں کے دوران موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون کا بھی ہو گیا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اپنی ان آنکھوں سے اس نظام کو قائم نہیں دیکھ سکے، اس کی حسرت لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ نظام قائم کب ہوا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب وہ جماعت وجود میں آئی ہے جنہوں نے بیعت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی ان لا ننازل الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، انہوں نے بیعت کی، ہم عہد کرتے ہیں، بیعت کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے اس بات پر، جو حکم دیں گے مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے وہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں، کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم سیریس تھے، آپ نے فلاں ذمہ داری ہمیں نہ دی، ان کو دے دی، یہ تو نیو کمرز ہیں، کبھی نہیں کہیں گے، جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان کا بھی کہنا مانیں گے، اطاعت کریں گے، البتہ جو حق بات ہوگی کہیں گے ضرور۔ یہ عہد اور قول و قرار میں بندھ گئے، محمد کے ساتھ بندھ گئے، کون؟ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم رضی اللہ عنہم، یہ جڑ گئے ہیں اس بیعت کے ذریعے سے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی ان لا ننازل الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی۔ بہرحال اس اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت فرض ہے، فرض کہہ رہا ہوں اب میں، اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کی مثال سمجھ لیجیے، نماز فرض ہے لیکن بغیر وضو ہو جائے گی؟ وضو فرض ہو گیا کہ نہیں؟ حالانکہ وضو مقصود نہیں ہے۔ بڑا پیارا شعر یاد آیا، بہت ثقیل مضمون ہو گیا ہے تو تھوڑا سا وہ لطافت کا رنگ بھی آ جائے، یہ نہ سمجھو کہ یہ نمازی ہیں میر صاحب وضو کے عادی ہیں، وضو کرتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لیکن اس کے برعکس چاہیے نا، نماز پڑھنے کے لیے وضو لازم ہے تو وضو فرض ہے، اور وضو کے لیے پاک پانی لازم ہے، اگر پاک پانی نہیں ملا، جو شرائط ہے وہ ساری پوری کر دی، نہیں مل رہا تو پھر تیمم اس کا قائم مقام ہو جائے گا، لیکن پاک پانی تلاش کرنا پڑے، فقہا نے لکھا ہے اتنے فاصلے پر بھی ہے تب بھی تمہیں تیمم کرنے کا حق حاصل نہیں، جاؤ اور لے کر آؤ پاک پانی۔ اسی طریقے سے اقامت دین کے لیے جماعت فرض، جماعت کے لیے بیعت فرض، یہ ہے ترتیب ہے وہی، پاک پانی کی جگہ بیعت رکھیے، وضو کی جگہ جماعت کو رکھیے، نماز کی جگہ پر اقامت دین کو رکھیے، نماز فرض اس کے لیے وضو فرض، وضو کے لیے پاک پانی فرض، اسی طریقے سے اقامت دین کی جدوجہد فرض، اس کے لیے جماعت لازم، اس کے لیے بیعت لازم، ڈھیلی ڈھالی جماعت سے نہیں یہ کام ہوتا، چار آنے کی ممبری والی جماعت سے یہ کام نہیں ہوتا، انقلاب لانے کے لیے بڑی ڈسپلنڈ آرگنائزیشن کی ضرورت ہے. لسن اینڈ اوبے والی وہ سموتار سنو اور اطاعت کرو. فرق صرف کیا ہوگا, حضور کی اطاعت مطلق تھی, جو حکم دے, اس لیے کہ آپ غلط حکم دے ہی نہیں سکتے, آپ تو نبی ہیں. ما ینطق عن الہوا ان ھو الا وحی یوحا, حضور کے بعد جس کسی کی بھی اطاعت ہے, جس سے بھی بیعت سب اطاعت ہوگی, فی المعروف شریعت کے دائرے کے اندر اندر حکم دے سکتے ہیں. سر آغا خان کی طرح کی اطاعت نہیں ہے کہ وہ چاہے شراب کو جائز قرار دے دیں تو چونکہ سر آغا خان اجازت دے رہے ہیں اس لیے وہ جائز ہو گئی. نہیں, شراب حرام ہے, حرام ہی رہے گی. کسی امیر جماعت کو, کسی کو جس سے بیعت کی گئی ہو سب اطاعت فی المعروف کی, یہ حق حاصل نہیں ہے کہ شراب کو حرام قرار دے دیں. کسی پیر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نماز سے آپ کو بری کر دیں. ہیں ایسے ملنگ قسم کے پیر, آپ ان کے نذرانے دے دیا کیجئے, باقی کیا ضرورت ہے نماز کی, میں تمہیں معاف کر رہا ہوں, موجود ہے, آپ اپنے شہر میں جا کے دیکھ لیجئے گا, پتہ بتا دوں گا آپ کو, وہ آپ کو نماز سے برات کا فتویٰ دے سکتے ہیں. وہ نہیں, شریعت کے دائرے کے اندر, شریعت کے عوامل رہیں گے, شریعت کے نواہی رہیں گے. شریعت نے جس شہر کو حرام اور ممنوع کہا ہے وہ حرام اور ممنوع رہے گی, شریعت نے جس کو فرض اور واجب کہا ہے وہ فرض اور واجب رہے گی. اس دائرے کے اندر اندر امیر جماعت جو حکم دے گا وہ مانیں گے. اس میں بھی مشورہ ہوگا, امرہم شورا بینہم, اسی سورہ شورا میں وہ آیت بھی آ رہی ہے, مشورہ بھی ہوگا. لیکن فیصلہ گنتی سے نہیں ہوگا, کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے والی بات نہیں ہوگی. مشورہ دو, جو بھی امیر ہے تمہارا وہ تمہارے مشورے سے فائدہ اٹھائے گا. کیا اسے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی ہے کہ وہ تمہارا اچھا مشورہ رد کر دے گا؟ اپنی امکانی حد تک بہتر سے بہتر رائے تک پہنچنے کے لیے تمہارے مشورے سے استفادہ کرے گا. بہرحال جو فیصلہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں. یہ ہے وہ نظم جماعت جو اقامت دین کے لیے لازم ہے اور لازم ہونے کے درجے میں فرض ہے. یہی وجہ ہے, حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے, حضور نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ اس کے راوی ہیں, من ماتا, جو مسلمان مرا اس حال میں, ولیس فی عنقہ بیعت, کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے, پٹا پڑا ہوا نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں, جیسے کوئی جانور آپ لے کر جاتے ہیں اس کے گردن کے اندر پٹا ہے اور کسی کے ہاتھ میں, بالکل وہ لفظ استعمال کیا محمد رسول اللہ نے. ابھی ایک صاحب آئے تھے عالم دین مجھ سے ملنے کے لیے, کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت کے اندر امیر کو شورا کے مشورے کا پابند ہونا چاہیے, شورا کی اکثریت کا فیصلہ اس پر لازم ہونا چاہیے. عالم دین تھے بہت بڑے, ان کے ساتھ ایک اور عالم دین بھی تھے. میں نے کہا, جناب یہ امیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا, حکم دینے والا. میں نے کہا, ذرا اس لفظ کو پھر چھوڑ دیجیے, پھر صدر کا لفظ اختیار کیجیے. ہر شہر کی, ہماری آج کل کا جو بھی مغربی تصور ہے اس میں تو پریزیڈنٹ ہوتا ہے, پریزائڈ کر رہا ہے وہ, پریزیڈنٹ سے آگے نہیں ہے. اور میں نے کہا, عامر کسے کہتے ہیں؟ اب وہ چھچکے. میں نے کہا, عامر سے امیر گاڑھا ہے کہ نہیں؟ عامر اس میں فائل ہے, اس میں فائل عارضی ہوتا ہے, اور جب اس میں صفت مشبہ فعیل کے بدل پر آتا ہے وہ صفت مستقل ہو جاتی ہے. اسلام کا تو لفظ امیر ہے, امیر عامر سے زیادہ سخت لفظ ہے. آپ کو حکم مانگ, یہ لسن اینڈ اوبے, اور نفس اسی کو گوارا نہیں کرتا. یہ نفس جو کسی کے سامنے جھکے, کس لیے بالا دستی اختیار کرے کسی کی؟ اور جب تک کریں گے نہیں, جماعت کیسے بن جائے گی؟ جدوجہد کیسے ہوگی؟ پھر تو وہ حشر ہوگا. حالانکہ آپ سوچئے, جو لوگ جانے دینے کے لیے آمادہ ہو گئے ابھی بالا کنڈ میں جو کچھ ہوا ہے, ان کے خلوص پر آپ شک کریں گے؟ لیکن حال کیا ہے, وہ امیر صاحب جو ہے صوفی محمد صاحب ہاتھ جوڑتے پھر رہے ہیں کہ نکل آؤ ان مورچوں سے, اور وہ نہیں نکل رہے. کیا نتیجہ نکلے گا جب تک کہ وہ جماعت نہ ہو کہ حکم دیا جائے کہ موو آن؟ تو صورت وہ ہے جو چارج آف دی لائٹ بریگیڈ, وہ نظم کبھی آپ میں سے اکثر نے پڑھی ہوگی, حکم دیا گیا لائٹ بریگیڈ کو کہ چارج, اور ان میں سے ہر شخص کو معلوم تھا سم ون ہیز بلنڈرڈ, کوئی بڑا غلط معاملہ ہوا ہے, فیصلہ بہت غلط ہے. اس لیے کہ داہنی طرف توپے, بائیں طرف توپے, سامنے توپے, کینن ٹو رائٹ آف دیم, کینن ٹو لیفٹ آف دیم, کینن ان فرنٹ آف دیم. اب اس میں چارج کرنا, اس میں حملہ کرنا, وہ یہاں سے موت کے منہ میں جانا ہے. سم ون ہیز بلنڈرڈ, بٹ دیئر از ناٹ ٹو ریزن ہائی, دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. سو ان ٹو دی ویلی آف ڈیتھ روڈ دی 600. فوجی کا کام یہ نہیں ہے کہ پوچھے یہ حکم کیوں دیا آپ نے, فوجی کا کام ہے کہ جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا. چوں چرا نہیں, لسن اینڈ اوبے. لہذا 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے. یہ فوج کر سکتے ہیں، یہی سب و طاعت ہے. قرآن نے اس لفظ کو کتنی مرتبہ استعمال، حسبہ واتی ہوں اس کل تم سمینا واتانا. بہرحال یہ جان لیجئے، میں نے جو خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پہلا فرض اس کوچے میں پہلا قدم ہی سوچ سمجھ کے رکھنے کی ضرورت ہے. پہلا فرض ہے ہما تن ہما وقت اللہ کی بندگی. دوسرا قدم تن من دھن کا بیشتر اور بہتر اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ میں لگے، بیشتر اور بہتر، کم تر اور کہتر اپنے لیے رکھا جائے، اپنے لیے، اپنی معاش کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. لیکن یہی ویلیوز کا معاملہ ہے، سارا ریشو پروپورشن کا معاملہ ہے. بہتر اپنے لیے رکھا، کہتر دین کے لیے رکھا، ناکام ہو گئے. بڑا پیارا یہ ہے اصل میں، یہ جو اس طرح کے، چاہے وہ کہاوت ہو اور چاہے واقعہ ہو اور چاہے کوئی کہانی ہو، لیکن یہ کہ بہت سبق آموز. کسی مرشد کے پاس کوئی صاحب رہے بہت عرصے زیر تربیت، چلنے لگے، رخصت ہونے لگے، اپنا کورس مکمل کر لیا، آخر میں پھر کہا کہ حضرت کو جاتے ہوئے بھی آخری کوئی نصیحت فرمائی. کہا بھائی بہت کچھ میں نے تمہیں بتایا، بس عمل کرو. نہیں جی، کوئی آخری نصیحت. اچھا، انہوں نے باندھ کر دی دو روٹیاں. وہ کہا یہ کہ بس دیکھنا، اللہ کو اپنے سے کبھی کم تر نہ سمجھنا. کہا جی جی بالکل، اللہ کو کیسے کم تر سمجھیں گے. اس نے دو روٹیاں دے دی ساتھ، بھائی راستے میں بھوک لگے گی. ایک پراٹھا تھا اور ایک سوکھی روٹی. جہاں کھانے کے لیے بیٹھے، اب کوئی آگے اللہ کے نام پر کچھ بجے بھی، تو حاتم تائی کے قبر کو لات ماری، پوری روٹی سوکھی اس کو دے دی، پراٹھا اپنے لیے رکھا. اب کچھ عرصے کے بعد جب واپس پہنچے تو مرشد صاحب بات نہیں کر رہے، سلام کا جواب نہیں دے رہے. حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اتنا اصرار کر کے تم نے مجھ سے نصیحت لی تھی، اور گھر پہنچتے تک بھی عمل نہیں کر سکے. اللہ کے نام پر دی سوکھی روٹی، اسے کم تر جانا یا بہتر جانا؟ اپنے لیے رکھا پراٹھا، اپنے آپ کو کم تر سمجھا یا بہتر؟ آج صبح بھی ہم نے درس حدیث ہوتا ہے ہماری مسجد میں، اللہ شکوا کرے گا اپنے بندے سے، اے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، اے بندے میں بھوکا تھا میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا تو نے مجھے کھانے کو نہیں دیا، شرح اس کی کیا ہے؟ میرا وہ بندہ تھا الخلق عیال اللہ جس نے تجھ سے کھانے کو مانگا تھا تو نے نہیں دیا، وہ میرے نام پر مانگ رہا تھا. در حقیقت یہ ہے ساری بات، اگر آپ دین کے لیے لگائیں گے کم تر اور کہتر، فیل ہو گئے. بہتر اور بیشتر دین کے لیے لگ جائے، اپنے لیے ناگزیر ضروریات ہیں، بہرحال زندگی گزارنی ہے، تب ہے کہ انسان کامیاب ہوا. تیسری منزل اقامت دین کی جد و جہد، دین کو غالب کرنے کی کشمکش اور جد و جہد، لیکن اس کے لیے لازم ہے جماعت، اور جماعت بھی آرمی ڈسپلن والی، فاسمعوا واطیعوا، جس کے لیے مسنون اور ماسور اور منصوص، قرآن میں ذکر ہے تو بیعت کا ہے، حدیث میں ذکر ہے تو بیعت کا ہے، سیرت میں مختلف مراحل پر بیعت ہے، اگر خلافت راشدہ قائم ہوئی تو بیعت کی بنیاد پر. ہمارے ہاں بیعت تو ارشاد بھی ہے، پیری مریدی بھی ہے، اور کوئی لوگوں کی اصلاح نفس کا سلسلہ ہے وہ بیعت پر. حضرت حسین آئے میدان میں حکومت کی اصلاح کے لیے تو بیعت کی بنیاد پر، یہ دوسری بات ہے کہ بیعت کرنے والے بیعت سے پھر ہیں، وبال ان پر ہوگا. فمن نکسا فانما ینکس علی نفسہ، جو بیعت توڑتا ہے وہ اپنے اوپر وبال لیتا ہے، بیعت کی خلاف ورزی کرتا ہے اپنے اوپر وبال لیتا ہے. حضرت حسین کا کیا بگڑا؟ حضرت حسین نے شہادت کا جام نوش کر لیا. اصل بگڑا تو ان کا، کوفیوں کا، جنہوں نے بیعت کی تھی ہزاروں کی تعداد میں، اور اس کے بعد جب ابن زیاد کا ڈنڈا چلا ہے تو سب کے سب بیعت توڑ کر پیچھے بیٹھ گئے. پھر آپ کو معلوم ہے سید احمد شہید اٹھے پچھلی صدی میں، اور شاہ اسماعیل شہید جیسا پوتا جو ہے شاہ ولی اللہ کا، وہ ان کے ساتھ منسلک ہے، تو بیعت کے رشتے میں منسلک ہے، بیعت میں جہاد ہو رہی ہے. ہمارے ہاں تو ایک ہی طریقہ ہے، یہ باقی سارے طریقے مغرب سے درآمد شدہ ہیں. حرام میں نہیں کہتا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ منصوص نہیں، مسور نہیں، مسنون نہیں، ہماری پوری تاریخ میں ایک ہی طریقہ تنظیم کا، وہ بیعت ہے. اب میں اگلے مرحلے پر آ رہا ہوں. یہ اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے ہوگا یہ کام؟ اس میں بھی وہی اسلوب میں اختیار کروں گا. اللہ کرے کہ جو حضرات آج آئے ہیں اپنے اعزاء و اقارب کی دعوت پر، یہ بات اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اتار دے. فرض ہے نہ صرف بندگی رب، نہ صرف دعوت و تبلیغ، بلکہ اقامت دین بھی فرض ہے، جد و جہد کرنا فرض ہے. اور اس کے لیے جماعت بالکل اسی طرح فرض ہے جیسے نماز کے لیے وضو، اور اس کے لیے بیعت بالکل اسی طرح ضروری ہے. جیسے وہ حدیث شاید میں پوری آپ کو نہیں سنا سکا، من مات ولیس فی عنقہ بیعت، میں نے وہاں سے بات چونکہ چل پڑی تھی، جیسے کہ جانور کے گلے میں کوئی پٹا پڑا ہو اور وہ کسی کے ہاتھ میں زنجیر ہو، وہ اصطلاح حضور نے استعمال کی. جو مسلمان مرا اور اس کی گردن میں بیعت کا حلقہ نہیں ہے، پٹا نہیں ہے، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے، ایمان پر نہیں مرا. کیوں؟ اچھی طرح تجزیہ کر کے بتا دینا چاہتا ہوں. دو ہی حالتیں ممکن ہیں نا، تیسری مجھے آپ بتا دیجئے کوئی. یا تو اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت ہے، یا نہیں ہے، دو ہی باتیں ہوگی. اگر ہے تو امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، جیسے ابو بکر کے ہاتھ پر ہوئی، عمر کے ہاتھ پر ہوئی، عثمان کے ہاتھ پر ہوئی، اور علی کے ہاتھ پر ہوئی، حضرت حسن کے ہاتھ پر ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. نہیں ہے تو قائم کرنے سے قائم ہوگا نا نظام، اس کے لیے جماعت، اس کے امیر سے بیعت. تیسری کوئی حالت ہے نہیں. جو مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے، فقط مات ابھی تک جاہلیت، صحیح حدیث یہ ہے، وہ شعبت عالم النفاق، وہ دوسری حدیث کا اختتامی الفاظ، فقط مات میتن جاہلیت، وہ شخص مرا ہے جاہلیت کی موت. اور جاہلیت کسے کہتے تھے؟ اسلام سے قبل کا زمانہ دور جاہلیت کہلاتا ہے. اب میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کام ہو کیسے. لیکن یہاں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے نفی پھر اس بات. نفی کیا؟ باتیں سامنے کی ہیں، محض خواہش سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، محض دعاؤں سے بھی یہ کام نہیں ہوتا. کسی وضاحت کی ضرورت ہے؟ محض خواہش سے نہیں ہوگا، محض دعاؤں سے نہیں ہوگا، محنت سے ہوگا، مشقت سے ہوگا، ایثار سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، جان فشانی سے ہوگا، سرفروشی سے ہوگا. لیکن یہ محنت اور مشقت کس اسلوب پر ہو؟ نمبر ایک، انتخابات میں حصہ لیں. اگر مسلمانوں کی اکثریت ووٹ دے دے، ہمارے ہاتھ میں اختیار آ جائے گا، ہم بیٹھ کر جو ہے قانون بدل دیں گے. صحیح ہے، بالکل، دو اور دو چار کی طرح پر بالکل صحیح بات. لیکن حقیقت واقعی کے اعتبار سے غور کیجئے تو آپ کے ملک میں ایک نظام ہے جاگیرداری کا، 80% ووٹر اس جاگیردار کے قبضے میں، ہل نہیں سکتا. صرف یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک جاگیردار کے بجائے دوسرا جاگیردار، چچا کے بجائے بھتیجا جیت جائے، باقی ان جاگیرداروں کی مملکت کے اندر کوئی اور جیت جائے. یہ خیال است و محال است و محال. لہذا 80% آپ کے ہاں وہی جاگیردار ہوتا ہے، کوئی دور ہو، وہ ضیاء الحق صاحب کا دور ہو تو وہی بیٹھے ہوئے تھے شورا میں، ہم جیسے تو کوئی ہوں گے آٹے میں نمک کے برابر. اگر وہ بھٹو کی اسمبلی تھی تو وہی جاگیردار. یہاں تو بے شرمی اور ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ چچا بھتیجے کا فرق بھی نہیں کرتے، ایک ہی شخص اپنے ماتھے کا لیبل بدلتا رہتا ہے. وہی مسلم لیگ میں ہوتا ہے، وہی پیپل پارٹی میں ہوتا ہے، وہی کبھی ریپبلکن میں چلا گیا، وہی کبھی جو ہے پھر وہ شورا میں آ گیا، پھر وہ پیپل پارٹی میں آ گیا. لہذا جتنا یہ اچھا نظر آتا ہے، سہل نظر آتا ہے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے. نظام کبھی الیکشن کے ذریعے نہیں بدل سکتا. بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. یہاں تو ون مین ون ووٹ ہوگا، اور جب اکثریت ووٹوں کی ان جاگیرداروں کے قبضے میں ہے تو اختیار انہی کے ہاتھ میں رہے گا. انہی کا یہ میوزیکل چیئرز کا گیم ہے جو وہ سیاست کے نام سے کھیل رہے ہیں. زیادہ فساد مچا دیتے ہیں، کوئی جرنیل آ جاتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، جب نظر آتا ہے کہ جرنیلوں سے بھی اب پبلک اکتا گئی ہے، پھر وہ کوئی انہی جاگیرداروں میں سے کچھ اور جو ہے وہ مہرے لے کر انہیں سامنے لے آتے ہیں، فوج پیچھے چلی جاتی ہے. اللہ اللہ، خیر صلاح. یہ ہے وہ ہمارے ہاں تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک سرکل جو ہے چلتا ہے، اور پھر پورا راؤنڈ لے کر پھر وہی کا وہی. سیاسی الیکشن کے ذریعے سے یہ کام نہیں ہو سکتا. اور اصولی بات ہے، اب سمجھ لیجئے، الیکشن ہوتے ہی کسی نظام کو چلانے کے لیے ہے، بدلنے کے لیے نہیں ہوتے. یہ ہوتا ہے کہ بھائی کون چلائے اس کو. اب امریکہ میں دو پارٹیاں، ریپبلکن پارٹی ہے اور ڈیموکریٹس ہیں. دونوں میں کوئی اختلاف امریکی نظام کے بارے میں نہیں ہے، وہ تو متفق علیہ ہے، صرف اس نظام کو ہم چلائیں گے، تھوڑا سا فرق ہوگا، ٹیکسیشن کی پالیسی میں کوئی بتا دیں گے ہم یہ چھوٹ دے دیں گے، یہ ذرا نرمی کر دیں گے، یہ اسی طریقے سے جو ہیلتھ پالیسی ہے اس میں یہ براعت اور دے دیں گے، اس طرح کی چند باتیں. آپ کیا برطانیہ میں لیبر پارٹی ہے، کنزرویٹو ہے، نظام کی حد تک کوئی اختلاف نہیں، امیگریشن کے بارے میں تھوڑا سا ہو جائے گا کہ ڈھیلا کر دیں گے یا سخت کر دیں گے یا اسی طریقے سے کوئی اور قوانین کے بعد جزوی کوئی چیزیں ہوں گی، لہٰذا وہ جاتے ہیں، دے گو ٹو دی پولز، لوگ فیصلہ کرتے ہیں، وہ نظام سے جاتے ہیں، دوسری پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہے. نظام کو بدلنے کے لیے انقلاب لانا پڑتا ہے، وہ الیکشن کے ذریعے سے تو در حقیقت نظام کو چلایا جاتا ہے. بہتر سے بہتر الیکشن ہمارے ہاں ہوئے ہیں اور اس کے بدتر سے بدتر نتیجے نکلے، صرف دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے ہاں تو بدتر سے بدتر نتیجہ نکلا ہے. ایک بڑا صاف اور شفاف الیکشن ہوا تھا 1977 میں، اس کا نتیجہ 1971 میں کیا نکلا، اس کے بعد جو بھی الیکشن ہوا، پچھلا الیکشن جو تھا پوری دنیا نے مانا، جس حد تک ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے صاف اور شفاف اور ٹرانسپیرنٹ، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ لہذا اس سے اسلام نہیں آئے. اسی طریقے سے محض دعوت و تبلیغ کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ، جب اکثریت بدل جائے گی نظام بدل جائے گا. یہ بھی بڑی سمپل تھیورم ہے، تھیوریٹیکلی بڑی سیدھی سی بات، منطقی بات. ہمارے ہاں ایک بڑی تحریک اس پر چل رہی ہے، پہلے راستے پر تو خیر بہت سی تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، اس پر ایک بڑی عظیم تحریک ہے تبلیغی جماعت. لیکن اس کو سمجھ لیجئے، میں ایک جملے پر صرف اس پہ اکتفا کروں گا، اگر محض دعوت و تبلیغ اور تعلیم اور تلقین اور فضائل کی ترغیب، اس سے اگر دین قائم ہو سکتا تو کیا محمد عربی تلوار ہاتھ میں لیتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ان سے بڑا مبلغ کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا مربی اور معلم اور مزکی کوئی ممکن ہے؟ اگر انہیں بھی تلوار لینی پڑی، انہیں بھی سینکڑوں صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اپنا خون مکی دور میں بھی وہ گرا ہے، طائف کی سرزمین میں جذب ہوا ہے خون محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مدنی دور میں جو ہے دامن احد کے اندر جذب ہوا ہے، یہاں سے رخسار کی ہڈی پر جب تلوار کا وار پڑا تو ان کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون بہا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے نقاہت کی وجہ سے. اس کے بغیر نہیں ہوتا. اگر صرف دعوت و تبلیغ سے اور یہ تلقین سے یہ کام ہو سکتا تو میں اس دعوے سے کہتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان، کسی صحابی کا خون تو کجا، کسی کافر کے خون کا ایک قطرہ زمین کو نگل دے دیتے. نہیں ہو سکتا. ہاں دعوت و تبلیغ سے لوگوں کو جمع کیجیے، سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچیے، اس کے لیے پہلا ہتھیار جو ہے دعوت و تبلیغ ہے. جو آ جائیں انہیں منظم کیجیے، یہ دھاگے جو ہے انہیں بٹ دے کر کوڑا بنائیے، پھر وہ کوڑا جو ہے باطل کے اوپر دے مانگیے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، یہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں فرمایا، ہم حق کا کوڑا مارتے ہیں باطل کے سر پر جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. پہلے کوڑا بناؤ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا بنایا، جیسے ایک پرندہ جو ہے گھونسلہ بناتا ہے، ایک ایک تنکا لے کے آتا ہے. 10 برس میں تو بمشکل حضور کے پاس 100-125 آدمی ہوا تھا، 10 برس. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبلغ اور داعی اور مربی اور مزکی 125 آدمی. پھر یہ ہے کہ راستے کھلے ہیں، جو آئے ہیں انہیں جوڑا ہے، بیٹھ لی ہے، مربوط بنایا ہے، منظم کیا ہے، ان کی تربیت کی ہے، اور پھر اب تک کے سارے مرحلے اور 12 برس تک مکے میں، اگر تمہیں مارے مار سہو، جوابی کاروائی نہ کرو، تمہارے ٹکڑے اڑا دے تب بھی ہاتھ مت اٹھانا، تمہیں زندہ جلا دے تب بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، جب تک کہ ہماری طرف سے اجازت نہ ہو، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس. اس کو کہا ہے اقبال نے، با نشے درویشی در ساز و دما دم زن، دعوت دیے جاؤ، تبلیغ کیے جاؤ، اپنی تربیت کرتے جاؤ، اپنا تزکیہ کرو، اپنے لزم کی پابندی کے خوگر بنتے چلے جاؤ، اپنی قوت بڑھاتے چلے جاؤ، لوگوں کی باتیں سنو اور برداشت کرو، گالیاں سنو اور دعائیں دو، پتھراؤ تم پر ہو تم پھول پیش کرو، کہاں کہ طاقت اتنی ہو جائے کہ اب کھلم کھلا مقابلے کے قابل اپنے آپ کو محسوس کرو، کیوں پختہ شبی خود را پر سلطنت دم زن، پھر اپنے آپ کو سلطنت دم پر دے مارو. یہ ہمیشہ کے لیے خانقاہی نظام نہیں ہے اسلام کا کہ بھائی یہی کرتے رہو نسلن بعد نسلن، بس یہ تربیت و تزکیہ ہی ہو رہا ہے. اس کے خلیفہ وہ، اس کے خلیفہ وہ، اس کے خلیفہ وہ، اس کے خلیفہ وہ، خلیفہ در خلیفہ ایک ہی کام چل رہا ہے. نہیں، اس تربیت سے، اس تعلیم سے، اس تلقین سے، اس تزکیہ سے، اس سب سے نتیجہ نکالنا ہے، طاقت فراہم کر کے پھر باطل سے ٹکرانا. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، تو پختہ شبی خود را بر سلطنت جم زن. آخری بات عرض کر رہا ہوں، فرض کیجئے اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے، اپنی جگہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ کی بندگی کا، اور فرض کیجئے پاکستان جیسے ملک میں اگلے مراحل بھی اس حد تک طے ہو جاتے ہیں کہ 2 لاکھ افراد میرے نزدیک یہ کم سے کم فکر ہے نظام بدلنے کے لیے اس ملک کا، جس کی آبادی 10 کروڑ سے زائد ہے، 11 کروڑ ہے، اسے 12 کروڑ ہے، لیکن 2 لاکھ افراد بھی اگر ان مراحل سے گزر چکے ہوں، اللہ کے بندے ہیں، کہلواتے ہیں، نام کے نہیں ہیں، حقیقت میں ہیں، اپنی ذات پر، اپنے گھر میں اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو نافذ کر دیا. اب یہ میں فرض کے درجے میں کہہ رہا ہوں، پھر وہ مضبوط ہے، منظم ہے، ایک امیر کا حکم مان کر سربکف ہو کر میدان میں آنے کو تیار ہے. ان کے لیے شہادت کی موت کہیں بڑھ کر زیادہ پسندیدہ ہے اس زندگی سے، اگر والی بات ہے ساری، تو کیا کریں گے؟ اقدام کی شکل کیا ہوگی؟ آخری پش جس کو کہتے ہیں، نظام باطل پر آخری حملہ کس طور سے ہوگا؟ یہ آخری اقدام ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے، قتال کی شکل میں، جنگ. میدان میں آؤ، باطل کو للکارو، تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں، سر تن سے جدا ہو. اور ہوئے، نوٹ کیجئے، بدر میں بھی اگر 70 مارے گئے ہیں کافر، تو 13 آن دی اسپاٹ صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے، اور ایک اور کے جو وہاں زخمی ہو گئے تھے واپس مدینہ جاتے ہوئے درمیان میں ان کا انتقال ہوا، 14 صحابہ شہید ہوئے. اور صحابہ کی ایک غلطی سے احد میں بالکل کانورس ہو گیا، ریورس ہو گیا معاملہ، 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. بہرحال وہاں جو معاملہ تھا آخری، وہ قتال کا تھا، جنگ کا. یہاں اجتہاد کی ضرورت ہے، اور اجتہاد دنیا میں صرف وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی نئی صورتحال پیدا ہو گئی. اگر حالات وہی ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے، تو اجتہاد کر کے خامخواہ کا رسک مول لینا، اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے. کوئی مجتہد اس کا دعوے دار نہیں ہے کہ ہم سے خطا نہیں ہو سکتی، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل. اصول ہے ہمارے ہاں یہ کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، ہمارا جو مسلک ہے وہ درست ہے، لیکن خطا کا امکان ہے اس میں. وقول غیرنا خطا محتمل الثواب، اور دوسروں کا قول، دوسروں کا موقف غلط ہے، لیکن امکان ہے کہ وہی صحیح ہو. تو اجتہاد میں تو خطا کا امکان ہے، اس لیے اصول ہے کہ مجتہد مخطی ہوگا، خطا اس سے ہو گئی ہو، تب بھی اکہرا ثواب ملے گا، مصیب ہوگا، صحیح رائے تک پہنچ گیا، تب تو دوہرا ثواب ملے گا. تو ظاہر بات ہے کہ رسک جس میں ہے خطا کا، وہ تو وہی لیا جائے گا جہاں صورتحال نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہمارے ہاں صورتحال نہیں ہے، کس کس اعتبار سے. میرا دعویٰ یہ کہ ہے، کس کس اعتبار سے. نمبر ایک، وہاں معاملہ سیدھا سیدھا تھا، ایک طرف اہل ایمان، ایک طرف کافر، کلیئر کٹ. آج حسنی مبارک بھی مسلمان، یاسر عرفات بھی مسلمان، شاہ فہد بھی مسلمان، بھٹو صاحب بھی مسلمان، بے نظیر بھی مسلمان، اسلام کے لیے کام کرنے والے صوفی محمد بھی مسلمان. تو یہاں تو قانونی اعتبار سے تو مسلمان مسلمان کے مقابلے میں. نمبر دو، اس وقت کوئی ملکی سطح پر کوئی اسٹیبلشڈ حکومت نہیں تھی، تھوڑی بہت حکومت نام کی شے صرف مکے میں تھی کہ وہاں ایک پارلیمنٹ تھی، ایک قبیلہ تھا، ان کا دار الندوہ تھا، ان کے کچھ آفیسز بھی تھے، مناصب تھے، باقی پورے عرب میں تو کوئی نظام ہی نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں، کچھ نہیں. والنٹیئرز کا مقابلہ والنٹیئرز سے تھا. 1000 جو مکے سے چل کر آئے تھے میدان بدر میں، وہ بھی والنٹیئرز تھے، وہ کوئی اسٹینڈنگ آرمی تو نہیں تھی. ادھر سے 313 تھے، وہ بھی والنٹیئرز تھے. تو 313 کے مقابلے میں 1000، اور فرق نوٹ کر لیجئے جو اسلحہ کا تھا، تو ایک کے مقابلے میں 10 شمار کر لے، 20 شمار کر لے، 100 شمار کر لے، اس سے زیادہ تو فرق نہیں تھا نا. اور آج کیا ہے، شاہ فہد کے خلاف ذرا کوئی تحریک چلا کر دیکھیے، پوری فوج، پوری حکومت، پوری ایئر فورس، یہ ساری کے ساری کچل دے گی کہ نہیں آپ کو. اسٹینڈنگ آرمی، اسلحہ کے انبار، ایئر فورس. اگر ذرا معاملہ یہاں ہیلی کاپٹر تو بالاکل میں بھی استعمال ہو گیا، ذرا سا طول پھینک جاتا تو کیا ایئر فورس استعمال نہ ہوتی؟ بلوچستان میں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ وہ دوسرا جھگڑا تھا، لیکن تھا بہرحال اختلاف کا، اختلاف کا معاملہ تھا نا. ایئر فورس اور یہ جو حمام نے پورا شہر تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، جو حافظ الاسد نے ایئر فورس استعمال کیا الاخوان المسلمون کے خلاف، اس اعتبار سے یہ معاملہ فیزیبل نہیں رہا، قابل عمل نہیں. تو متبادل کیا ہے، اجتہاد کیا ہے؟ وہ اجتہاد ہے جس کی کہ ایک مثال ایرانیوں نے پیش کر دی ہے، اور ہمیں حق لینا ہے چاہے کہیں سے ملے. الحکمت و ضالۃ المؤمن هو احق بها حيث وجدها، جہاں سے ملے، چین سے ملے، چین سے لے لو. گاندھی نمبر ایک اس صدی میں تھا جس نے غیر متشددانہ عدم تشدد کی تحریک کے ساتھ انگریز کے جڑے جو ہیں اس ملک کے اندر سے ڈھیلی کی، اگرچہ اور اسباب بھی تھے. صرف کانگریس یا مسلم لیگ کی جد و جہد سے یہ ملک آزاد نہیں ہوا، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کا نقشہ بدلا، اور جو امریکہ ایک قوت کی حیثیت سے ابھر کر آیا، اس کے اپنے کوئی نظریات تھے، بہت سے اسباب ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن بہرحال ایک مثال پیش کی تھی گاندھی نے اس ملک کے اندر کہ عدم تشدد کے ساتھ عوامی تحریک چلے. یہاں تک کہ چورا چوری کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک موقع کے اوپر جلوس جو نکل رہا تھا، اس پر کہ پولیس نے اگر کچھ زیادتی کی تو جلوس نے جو ہے پولیس اسٹیشن پر حملہ کر کے شاید 30 سپاہی مار دیے تھے، تو گاندھی نے اپنا پوری تحریک کال آف کر دی کہ اگر تم پیسفل نہیں رہ سکتے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیڈ یو. تو چاہے گاندھی ہو چاہے خمینی ہو، اگر کوئی بات صحیح ہے ہم اسے لیں گے. آخر حضور نے خندق کی تجویز کس کی لی تھی؟ وہ تو ایرانیوں کا اسوہ کہیے نا. حضرت سلمان فارسی نے خندق کے موقع پر جو تجویز پیش کی تھی وہ کہاں سے تھی؟ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایسی صورتحال جب ہوتی ہے ہم ایران میں پھر خندق کھودتے ہیں شہر کی حفاظت کے لیے. حضور نے فرمایا ٹھیک، وہ خندق کھود رہی ہے، عرب میں تو رواج ہی نہیں تھا، نہ حضور کے اپنے ذہن میں خندق کی تجویز آئی. تو اس حوالے سے جو حضور نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حيث وجدها، حکمت مومن کی متاع گمشدہ کے مانند ہے، جہاں سے ملے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو لے لے. اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر یہ طاقت فراہم ہو جائے تو اب کیا کریں گے. اس کے لیے بھی میرے پاس جو ہے نقشہ الحمدللہ میں پورا مطمئن ہوں، الف سے لے کر یہ تک قرآن و سنت اور سیرت سے ہے. وہ یہ کیا ہے، اب الف سے لے کر یہ تک میں نے کہا، وہ یہ کیا ہے؟ نہیں عدل ملکر، یہ حدیث کی قرآن کی اصطلاح ہے، بدی سے روکو. اور روکنے کے تین درجے ہیں، طاقت سے روکنا، زبان سے روکنا، دل سے نفرت کرنا. من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو کوئی شخص کسی بدی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے اپنے ہاتھ سے، طاقت سے اسے روکے. اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا دل سے نفرت کرے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. پہلے درجے میں تو جو لوگ آئیں گے اس کام کے لیے، وہ نفرت تو رکھتے ہی ہو گے نا بدی کے خلاف، تبھی تو آئیں گے. اپنے دھندے چھوڑیں گے، اپنے دنیا کو سکیڑیں گے، کس لیے آئیں گے؟ کہ بدی سے نفرت ہے، نیکی کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، نیکی کا غلبہ چاہتے ہیں. دوسرے درجے میں جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان سے کہتے رہو یہ غلط ہے چھوڑ دو باز آ جاؤ خدا کے لیے، یہ اوریانی ترک کرو، یہ بے پردگی ختم کرو، یہ فحاشی جو ہے چھوڑ دو، اخباروں والوں کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑیے، مظاہرے کیجئے، یہ تم جو ہر روز جو ہے عورتوں کی تصویریں جو ہے رنگین ہر گھر کے اندر پہنچا رہے ہو بدبختوں، تمہیں ملتا کیا ہے اس سے؟ کتنا قوم کا تم نے ستیہ ناش کیا ہے اخلاق کا، آج آپ کی اور میری بچیوں کے لیے یہ لوگ یہ بدبخت جو ہے اسوہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں ایکٹریسز کو، رقاصاؤں کو، ان کا جس طریقے سے اچھالا جا رہا ہے، ان کے کردار کی جس طریقے سے نمائش ہو رہی ہے، معلوم ہوا ہر بچی کے دل میں امنگ نہیں پیدا ہوگی، میں بھی ویسی بن جاؤں، میرا بھی تذکرہ ہو، میرا بھی چرچا ہو، میرے اخبارات کے اندر نام آئے، عام آدمی کا کتنے ہوں گے جو اس وبا سے بن جائیں گے؟ تو کہو، ہاتھ جوڑو، ان سے کہو خوش آمد کرو، باز آ جاؤ، مت کرو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت مت دو، لیکن یہ کہ اگر طاقت ہو جائے گی تو پھر کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہونے دیں گے، اب یہ اخبار نہیں چھپے گا، طے کرو کہ یہ چیز نہیں ہوگی تب چھپنے دیں گے ورنہ نہیں چھپنے دیں گے، چڑھاؤ ہم پر بولیاں، اب یہ سودی کاروبار نہیں ہوگا، پکٹنگ کریں گے بے بینکوں کے اوپر کھڑے ہو کر، چڑھاؤ ہم پر بولیاں، جیسے کہ گولیاں چلی ایران میں، لوگوں نے جانے دی ہیں، تب نظام بدلا ہے، اس کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ 200,000 آدمی سر سے کفن باندھ لیں، بھر دو ہمیں جیلوں کے اندر، کر دو ہمیں معذور، کر دو ہمارے بازو اور ہماری ٹانگے شل، لیکن یہ کہ اب قدم پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ آخری اقدام کا مرحلہ یہ ہے، نہیں علی البنکر بالیبد، گراؤ کریں، پکٹنگ کریں، لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچائے، کسی بے گناہ کوئی دہشت گردی جو ہے قطعاً حرام، چاہے وہ الجزائر میں مسلم فنڈامنٹلسٹ کر رہے ہیں حرام کام کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ مصر کے اندر جماعت اسلامیہ کر رہی ہو حرام کام ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اگر وہ کر رہے ہیں، بہرحال ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہم نہیں کرتے، یہ در حقیقت حکومت کے ایجنٹ کر دیتے ہیں ہمارے اوپر الزام لگانے کے لیے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ کر رہے ہیں تو حرام کام کر رہے ہیں، جس شخص کا کوئی گناہ نہیں، جو سیاح کی حیثیت سے آپ کے ملک میں آیا ہے، آپ نے بس اڑا دی، آپ نے کہیں جا کے بم پھینک دیا، وہاں پہ بے گناہ بھی مارے گئے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں، کسی کی جان کو، کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچاؤ، ہاں اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس کا نتیجہ وہی نکلے گا، الحمدللہ اس کی توقع ہے، اب بس آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ جد و جہد کرنے کے لیے اگر آپ کا دل اللہ تعالیٰ کھول دے، انشراح صدر ہو جائے، اور اگر فرض کیجئے کہ ہم اس میں معتدب تعداد میں لوگ شامل ہو جائیں، تو نتائج کن نتائج کی توقع ہے؟ پہلا نتیجہ کہ جو اصل نتیجہ ہے، چاہے دنیا میں کامیابی ہو نہ ہو، جو شخص اس جد و جہد میں لگا ہوا اپنی زندگی بتا دے گا، اس کی آخرت کی کامیابی گارنٹیڈ ہے، اور اگر اصل زندگی آخرت کی ہے تو اصل کامیابی ہوئی ہے، ذالک یوم، وہ دن جمع ہونے کا دن جس میں کوئی شک نہیں، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، جو اس روز کامیاب ہوا کامیاب ہوا، معذرتا الی ربکم، انقلاب آئے نہ آئے، نظام بدلے نہ بدلے، اگر یہی جد و جہد کرتے ہوئے، اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضری ہو گئی، چاہے شہادت کی موت ہو، چاہے ویسے کبھی موت آئے، آدمی کو نجات آخرت کے اندر مل جائے، جیسے میں آپ سے عرض کر دوں، جو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر مکے میں شہید کر دیے گئے تھے، کیا وہ ناکام شمار ہوں گے؟ انہوں نے تو انقلاب نہیں دیکھا، انہوں نے فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا، انہوں نے اسلام کے غلبے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن وہ تو شہید کر دیے گئے مکے میں، اس سے آگے بڑھئے، کیا حضرت حمزہ ناکام چل گئے دنیا سے؟ ماشاء اللہ، اپنی جان دے دی، جامع شہادت نوش کر لیا، کامیاب ہے، حالانکہ وہ منظر، وہ روح پرور منظر، 10,000 قدوسیوں کے جلوں میں جب محمد رسول اللہ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں، حمزہ کی آنکھوں نے تو نہیں دیکھا وہ منظر، لیکن اس منظر کو پیدا کرنے میں حمزہ کی ہڈیوں کا چورا اس بنیاد کے اندر تھا، تبھی تو وہ منظر پیدا ہوا ہے، عمارت تعمیر ہوئی ہے تو وہ 70 صحابہ کی جانوں کی، ان کی ہڈیوں کا اور ان کے خون سے وہ گارا جو ہے، کیا وہ گوندھا نہیں کیا جس سے وہ تعمیر ہوئی؟ لہذا پہلی بات جو گارنٹیڈ ہے، دنیا میں کامیابی ہو نہ ہو، آخرت کی کامیابی یقینی. لیکن یہ کہ کیا عجب، اصل میں وہ جو بڑا پیارا مضمون آیا ہے سورہ آراف میں ایک جگہ پر، کہ جب یہود کے ایک قبیلے میں احکام سبت جو تھے ان کے ہاں اس کی خلاف ورزی ہو گئی بہت، قوم تین حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ تھے جو اللہ کا قانون توڑ رہے تھے، ایک وہ تھے جو توڑ تو نہیں رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے، اور تیسرے وہ کہ جو خود بھی بچے ہوئے تھے روک بھی رہے تھے اپنے آخری حد تک. تو جو درمیانی لوگ تھے کہ جو روک نہیں رہے تھے لیکن یہ کہ خود بھی اس گناہ میں ملوث نہیں تھے، انہوں نے ان سے کہا جو روکنے والے تھے، نہیں ملکر کرنے والے تھے، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، اب تو یہ عذاب ہی ان کے اوپر آئے گا، اللہ ان کو ہلاک کر کے چھوڑے گا، تم اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو. ان کا جواب کیا تھا؟ معذرت الی ربکم، ہم اپنے اللہ کے سامنے ہم تو عذر پیش کر سکیں گے نہ کہ اللہ، ہم تو اپنے آخری وقت تک انہیں اس بدی سے روکتے رہے. اور دوسری بات، ولعلہم یتقون، اور کیا پتا ان میں تقویٰ پیدا ہو ہی جائے، مستقبل کی بات ہے، کسی کے دل میں اتر کے تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، کیا پتا اللہ ان کے دل کو بدل دے، ان کو ہدایت دے دے، ان کے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں. تو میں اب دوسری بات پر آ رہا ہوں، معذرت الی ربکم، وہ تو ہو گیا، کچھ کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو، اگر میری زندگی اسی میں کھپ گئی ہے، اگر میں نے اپنی بہتر اور بیشتر توانائیاں اور صلاحیتیں اس کام میں لگا دی، لیکن اس پورے کام میں، جزو میں نہیں، اس پورے نقشے میں، یہ نقشہ بھی پورا ہوگا تبھی بات ہوگی، اگر میں نے لگا دی ہے، مجھے یقین ہے کہ میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا. اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، ذالک هو الفوز المبین، اصل کامیابی تو وہی. لیکن دوسرے درجے میں، لعلہم یتقون، کیا عجب کے دنیا میں کامیابی ہو جائے. اس حوالے سے میں ذرا تھوڑا سا ایک نقشہ تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ رکھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشین گوئیاں ہیں، قیامت سے قبل اس پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. میں نے بارہا کہا اپنی تقریروں میں، میں کبھی نہ مانتا کہ ایسا